الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة بني إسرائيل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها ذلك مما أوحى إليك من ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ اللہم وفقنا لما تحب وترضى وتقبل منا فإنك أنت السميع العليم آمین یا رب العالمین. معذر مذرات اور معزز خواتین، الحمدللہ 15ویں سپارے میں سورہ بنی اسرائیل کا 4th رکوع ابھی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے. جو حضرات و خواتین بھی ان خطبات جمعہ میں تسلسل سے شرکت کر رہے ہیں ان کے علم میں یہ بات ہے کہ ہم الحمدللہ ان خطبات جمعہ میں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 208 کی تشریح اور اس سے متعلق احکامات ہیں جو کو بیان کر رہے ہیں. سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 208 میں اللہ سبحانہ وتعالی حکم دیتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو، انہو لکم عدو مبین، یقیناً وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. تو الحمدللہ اس آیت مبارکہ کے حوالے سے اسلام میں پورا کا پورا داخلہ کیا ہے، اس سے کیا مراد ہے، بحمد تعالی دین اسلام کی وضاحت ان خطبات جمعہ میں چل رہی ہے، جس میں بحمد تعالی ہم نے سب سے پہلے یہ سمجھا کہ اسلام جو بنیادی عقائد ہمیں دے رہا ہے، جن باتوں کو ماننے کا نام دائرہ اسلام میں داخلہ ہے، وہ تین ہیں. اہم ترین حقیقت جس کو ماننا ہر مسلمان پر لازم ہے وہ یہ ہے کہ اس کائنات کا خالق، اس کائنات کا باری، اس کائنات کا بنانے والا وہ اللہ سبحانہ وتعالی ہے. بدیع السماوات والارض، وہ رب وہ ہے کہ جو آسمانوں اور زمینوں کو عدم سے وجود میں لانے والا ہے، اور وہی وہ رب کائنات ہے جو اس پوری کی پوری کائنات کو چلا بھی رہا ہے. یدبر الامر، وہی ہے جو فیصلے بھی فرماتا ہے، تدبیر بھی فرما رہا ہے. رازق بھی وہی ہے، مالک بھی وہی ہے، خالق بھی وہی ہے، حاکم بھی وہی ہے، اور وہی ہے کہ جس کی نظر کرم کی وجہ سے اس وقت یہ دنیا چل رہی ہے، جو نظام زندگی چل رہا ہے، وہی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے. جو رات کو دن اور دن کو رات بنا رہا ہے، وہی خدا ہے. بہرحال اس حقیقت کو ماننا کہ اس کائنات کا رب اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے، وہ اکیلا ہے، تنہا ہے، اس کا کسی بھی اعتبار سے کوئی شریک نہیں، نہ اس کی ذات میں، نہ اس کی صفات میں، نہ اس کے احکامات میں. یہ ہمارے دین کی جڑ ہے، بنیاد ہے، اس کو توحید باری تعالیٰ کہتے ہیں. بحمدی تعالیٰ اسی کا اقرار ہم کرتے ہیں کلمہ طیبہ یا کلمہ شہادت میں. جب لا الہ الا اللہ کہا جاتا ہے، یعنی اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، کوئی معبود نہیں، تو اس سے مراد یہ ہے کہ ایک ایسی ہستی، رب کائنات ایک ایسی ہستی ہے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، جس سے محبت کی جائے، جس کی اطاعت کی جائے، جس کا حکم مانا جائے، وہ اس لائق ہے کہ اس کا حکم مانا جائے. لہذا وہ اکیلا ہے، تنہا ہے، اس جیسا اس کی ذات و صفات جیسا کوئی ہو ہی نہیں سکتا. لا مثل له ولا مثال له، نہ اس کی کوئی مثل ہے، نہ اس کی کوئی مثال ہے. یہ ہے توحید باری تعالی. پھر وہی رب کائنات ہے جس نے انسانوں کو پیدا فرمایا. یہ دوسری اہم بات جو ان خطبات جمعہ میں آئی کہ رب کائنات نے پوری کی پوری کائنات با مقصد بنائی ہے. ربنا ما خلقت هذا باطلا، اے اللہ تو نے یہ جو کچھ بھی پیدا کیا ہے یہ باطل، بیکار، عبث، پرپس لیس پیدا نہیں کیا. ہر شے اس دنیا میں با مقصد ہے، اور اسی رب کائنات نے انسان کو بھی با مقصد پیدا کیا ہے. اور انسان، اس کا مقصد رب کائنات سورۃ الزاریات آیت نمبر 56 میں بیان فرماتا ہے، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، میں نے جنات اور انسانوں کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. یہ گویا عبادت ہم سب کا مقصد تخلیق ہے، پیدا کرنے کا مقصد، پرپز آف کریشن ہے. لہذا اس دنیا کی زندگی میں اس رب کائنات نے انسانوں کو آزمائش کے لیے بھیجا ہے. یہ امتحان گاہ ہے. یہ دنیا کی زندگی کیا ہے؟ جیسے ایگزامنیشن ہال ہوتا ہے، وہاں 3 گھنٹے کا پیپر دیا جاتا ہے، لیکن تیاری پورے سال کی جاتی ہے. اور پھر پیپر دینے کے بعد جب پیپر دے چکے ہوتے ہیں تو 2 کیفیات ہوتی ہیں. جس نے 3 گھنٹے کے اندر اچھا پیپر دیا، پورا پیپر سالو کیا، اور بڑا ہی کانفیڈنس کے ساتھ وہ اپنی کاپی ایگزامنر کو دیتا ہے، اور اب انتظار کس کا کرتا ہے؟ ایگزام دینے کے بعد اگر پیپر اچھا ہوا ہے تو اب جلد از جلد وہ چاہتا ہے کہ ریزلٹ آئے، اس کو پتا چلے کہ اس نے کتنے مارک حاصل کیے. اور جس کا امتحان اچھا نہیں ہوتا، پورے سال تیاری نہیں کی، سوتا رہا، بیرونی امداد کا منتظر رہا، لیکن ایگزامنیشن ہال میں کوئی بیرونی امداد نہیں آ سکی، نتیجتاً پورے 3 گھنٹے تک وہ جو پیپر کرنا تھا وہ نہیں کر سکا، تو اب ایسا شخص جب ایگزامنر کو جب کاپی دے رہا ہوتا ہے تو اس کے چہرے پر 12 بج رہے ہوتے ہیں. ایک تو گھڑی بھی 12 بجا رہی ہوتی ہے، لیکن اس کا چہرہ بھی بتا رہا ہوتا ہے کہ اس پر سٹینڈرڈ وہ پیپر نہیں دے سکا. نتیجتاً اب وہ نتیجے کا اعلان نتیجہ جو ہوتا ہے اس کا انتظار نہیں کرتا، اس کا جی یہ چاہتا ہے کہ شاید یہ نتیجہ ہی نہ نکلے، کبھی ایگزام جو دیا ہے اس کا نتیجہ نکلے ہی نہ. بہرحال یہ مثالیں بڑی واضح ہیں کہ اگر دنیا کی زندگی میں اس کو امتحان کا سمجھا اور آخرت کی زندگی کی تیاری کی، تو موت کا وقت ہی ہمیں بتا دے گا، کیفیات بتا دیں گی کہ ہم نے اگلا مرحلہ ہمارا کہاں جانے والا ہے. اور ظاہر بات ہے یہ کیفیات اندازہ ہو جاتا ہے جب موت کا وقت آتا ہے، تو جس نے تیاری کی ہے اور موت کے بعد کی زندگی کی تیاری کی ہے بڑے اعتماد سے، بڑے ایمانی کیفیات کے ساتھ، وہ اپنی جان، اپنی روح جو ہے وہ حوالے کرتا ہے. تو بہرحال اللہ پاک سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالی ہمیں موت کے وقت ایمان اور ہدایت اور یقین عطا فرما دے. یہ اللہ سبحانہ وتعالی کی دیر ہے، جسے چاہے وہ عطا فرمائے. لیکن دنیا کی زندگی ہے امتحان کی جگہ، اور اس امتحانی وقفے میں رب کائنات نے رسولوں کو اور انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا، جیسے ایگزامنر جو ہوتا ہے اس سے پہلے ایک ٹیوٹر ہوتا ہے، ایک ٹیچر ہوتا ہے کہ جو ہمیں اس ایگزام میں آنے والی جو بھی سوالات ہیں، جو ٹاپکس ہیں اس کی وضاحت کرتا ہے. اسی طرح دنیا میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے، گائیڈنس کے لیے وقتاً فوقتاً انبیاء کرام مبعوث فرمائے. یہ نبی اور رسول کا آنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفت رحمت کا اظہار ہے، ورنہ اگر کوئی نبی بھی تشریف نہیں لاتے تب بھی انسان اکاؤنٹیبل تھا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جناب میں، اپنے انسینسز کی بنیاد پر، عقل و فعل کی بنیاد پر، روح کے اندر رب کائنات کی معرفت موجود ہے، علم دیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، ان کی بنیاد پر وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جناب میں اکاؤنٹیبل تھا اور ہے. لیکن انبیاء کرام کی دعوت پہنچ گئی اور انہوں نے آ کر دو اور دو چار کی طرح بالکل واضح طور پر بتا دیا یہ دنیا کی زندگی ہے کیا، تمہارا رب کون ہے، رب تم سے کیا چاہتا ہے، تمہیں کیوں دنیا میں بھیجا گیا ہے، کون سے اعمال ہے جو تم کرو گے تو اللہ پاک راضی ہو جائے گا، جنت میں جگہ عطا فرمائے گا، اور کون سے وہ اعمال ہے جو تم کرو گے تو رب کائنات تم سے ناراض ہوگا، نتیجتاً جہنم میں تمہیں ڈالا جائے گا. یہ بالکل وضاحت انبیاء کرام نے ہمارے سامنے کر دی. اور اسی سلسلہ رحمت کی آخری اور بہترین کڑی ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جنہیں رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اور ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر. تو یہ جو نبوت اور رسالت ہے یہ انسانیت کے لیے رب کائنات کی رحمت کا اظہار ہے. اسی طرح تیسرا عقیدہ الحمدللہ، ہم سب مسلمان ہیں، ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں کہ یہ دنیا ہمیشہ کے لیے نہیں بنائی گئی بلکہ یہ آزمائش کی جگہ ہے، یہ ایک دن ختم ہو جائے گی اور اس کے بعد نتیجے کا دن آئے گا، ڈے آف ججمنٹ، ڈے آف ریزلٹ، وہ آ کے رہے گا. ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ دن نہ آئے. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفت عادل کا اظہار ہوگا. اگر وہ دن آئے نہ، حساب کتاب ہوئی نہ، جنت جہنم کا تصور نہ ہو، تو پھر یہ سارے احکامات سب کے سب بیکار ہو جاتے ہیں کہ جو اللہ پاک نے قرآن و حدیث میں ہمارے سامنے وضاحت فرمائی. یہ یقینی ہے کہ وہ دن آ کے رہے گا، حساب کتاب ہو کے رہے گا، اس کے نتیجے میں جنت اور جہنم یقینی ہے، شدنی ہے، ہو کے رہے گی. لیکن اس بات کو زبان سے اس کا اقرار کرنا کوئی اور شے ہے، دل سے اس کا یقین کر لینا یہ کوئی اور ہی شے ہے. جب تک اس بات پر یقین نہ ہو کہ قیامت کا دن آئے گا، موت کا دن مقرر ہے، حساب کتاب ہوگا، جنت جہنم ہے، اس وقت تک انسان کا عمل درست نہیں ہو سکتا. تو بہرحال یہ میں وضاحت کر رہا تھا عقائد کی. تین بنیادی عقائد ہیں اسلام کے، توحید، اس کائنات کا رب اللہ ہے، اکیلا ہے، تنہا ہے، لا شریک لہو. اسی طرح رسالت، اسی رب نے اپنے نبی اور رسولوں کو بھیجا انسانوں کی رہنمائی کے لیے کیونکہ دنیا کی زندگی آزمائش کی جگہ تھی. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، وہی اللہ پاک ہے جس نے موت اور زندگی کو اس لیے تخلیق فرمایا تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون لوگ عمل کے اعتبار سے بہترین ہیں. تو دنیا کی زندگی دارالعمل اور اس کے نتیجے میں آخرت کی زندگی دارالجزا، اس دن بدلہ دیا جائے گا اعمال کا. ان عقائد کا نتیجہ کیا نکلنا چاہیے؟ اللہ کو مان لیا تو پھر اللہ کی ماننی ہوگی، اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی گزارنی ہوگی، انفرادی سطح پر بھی اور اجتماعی سطح پر بھی. تو الحمدللہ پھر ہم نے آپ کے سامنے عبادات کا تذکرہ فرمایا. جس اللہ نے ہمیں پیدا فرمایا ہے اس نے ہمیں پورا نظام زندگی بھی دیا ہے، دین کہتے ہی نظام زندگی کو ہے، جس میں دوسری اہم مطالبہ یہ ہے، دوسرا اہم مطالبہ یہ ہے کہ اللہ کو مانا ہے تو اب ارکان اسلام ادا کرو، پلرز آف اسلام ادا کرنے. نماز پڑھنی ہے پانچ وقت، پانچ وقت باجماعت نماز پڑھنے کا اس رب کائنات نے ہمیں حکم دیا ہے. اسی طرح زکوٰۃ ادا کرنی ہے اگر صاحب نصاب ہیں، اسی طرح اگر صاحب استطاعت ہیں تو زندگی میں ایک مرتبہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے گھر کا حج کرنا ہے، اور رمضان المبارک میں رمضان کے روزے رکھنے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کے لیے. یہ پلرز آف اسلام ہو گئے. لہذا پہلی چھت ہے اطاعت، فرما برداری، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے گردن جھکانا. پھر اس کے بعد اجتماعی زندگی کا آغاز ہوتا ہے، فرد سے اجتماعیت کا آغاز ہوتا ہے خاندانی زندگی سے. جب ایک نکاح ہوتا ہے تو یہ خاندان گویا اس اجتماعیت کا، اس معاشرے کا، اس سوسائٹی کا پہلا یونٹ ہے، اور الحمدللہ خاندانی زندگی سے متعلق کافی تفصیلات ہم پچھلے جمعوں میں آپ کے سامنے عرض کرتے رہے. اس وقت ہمارے سامنے جو آیات زیر مطالعہ ہیں یہ اسلام کے معاشرتی احکامات جو ہیں، سوشل آرڈرز جو ہیں اسلام کے، وہ بیان کر رہے ہیں، جس میں دونوں چیزیں آئی ہیں، سوشل ویلیوز کا بھی تذکرہ آیا ہے، معاشرتی اقدار جو ہیں اس کا تذکرہ بھی الحمدللہ ہم پڑھ چکے ہیں، والدین کا احترام، خاص طور پر بوڑھے ماں باپ کے حقوق، رشتہ داروں کے حقوق، اسی طرح یتیموں مسکینوں کے حقوق، اس پر تفصیلی گفتگو پہلے ہو چکی ہے. پیسے کے حوالے سے بات آئی، معاشی احکامات کے حوالے سے بات آئی کہ پیسے کو کمایا بھی جائے حلال طریقے سے، اور اللہ اس کے رسول کے احکامات کے مطابق خرچ بھی کیا جائے. لہذا فرمایا ولا تبذر تبذیرا، دیکھو پیسے کو بیجا خرچ نہ کیا کرو. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کیونکہ جو مبذر ہیں پیسے کا اسراف کرنے والے یا فضول خرچی کرنے والے، وہ شیطان کے بھائی ہیں. وکان الشیطان لربہ کفورا، اور شیطان اپنے رب کا انتہائی ناشکرا تھا. تو الحمدللہ یہ باتیں اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں. اب سوشل ایولز کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، وہ باتیں کہ جو کسی معاشرے کو تباہ اور برباد کر سکتی ہیں یا کر رہی ہیں، اس کو اللہ پاک نے تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا. چوتھا رکوع پورا کا پورا یہ وہ احکامات ہیں کہ جو نواہی کہلاتے ہیں، ڈونٹس کہلاتے ہیں، ان احکامات پر عمل نہ کیا جائے، ان باتوں پر عمل نہ کیا جائے، ورنہ معاشرہ جو ہے وہ ڈسٹرائے ہو جائے گا. اس میں پہلی بات الحمدللہ آئی تھی کہ معاشرے میں خاص طور پر یہ جو قتل اولاد کی غلط رسم رائج ہو گئی تھی عربوں میں، اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کنڈیم فرمایا اور ہمیشہ کے لیے اس کو منع فرما دیا. حکم دیا رب کائنات نے ولا تقتلوا اولادکم خشیت املاق، اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو. نحن نرزقہم ویاکم، ہم ان کو رزق دینے والے ہیں اور تمہارے رازق بھی ہم ہی ہیں. ان قتلہم کان خطاً کبیرا، یقیناً ان کا قتل بہت بڑا گناہ ہے. اس وقت بھی تفصیلی گفتگو ہوئی کہ اولاد کا پہلا حق یہ ہے کہ اس کو زندہ رہنے دیا جائے. اگر اللہ پاک نے اولاد دی ہے تو اس کی زندگی یہ سب سے پہلا حق ہے، والدین کا فرض ہے. پھر خاص طور پر اس معاشرے میں کیونکہ بچیوں کو قتل کیا جاتا تھا، لہذا اس حوالے سے اللہ پاک نے حکم دے دیا. دوسرا حکم ہم نے عرض کیا تھا کہ اسلامی شریعت کی اصل روح کیا ہے. واقعہ یہ کہ ہم شریعت اسلامی کی روح کو اصل میں نہیں سمجھ پائے یا سمجھ نہیں پاتے. نتیجتاً بعض چیزیں جو ہیں جس کی امپلیمنٹیشن اگر کی جائے تو نظر آتا ہے کہ اسلام میں بڑی سختی ہے. اور ہماری ایک وزیر اعظم صاحبہ تھی، وہ فرمایا کرتی تھی کہ یہ اسلامی سزائیں وحشیانہ ہیں. تو وجہ یہ ہے کہ وہ صحیح طور پر سمجھ ہی نہیں پائے کہ اسلام ہے کیا، اسلام کی اسپرٹ کیا ہے، کن احکامات، کن پس منظر کے ساتھ یہ احکامات دیے جا رہے ہیں. تو بہرحال پچھلی مرتبہ عرض کیا تھا، پھر عرض کر رہا ہوں، انسانی یا مسلمانوں کا معاشرہ وہ کہلاتا ہے کہ جہاں ہر انسان کی جان، مال، عزت اور آبرو کا تحفظ فراہم کیا جائے. ہر انسان کی جان محترم ہے، اس کو قتل نہیں کیا جا سکتا. ہر انسان کا جان کے ساتھ ساتھ اس کا مال محترم ہے، پھر عزت اور آبرو کا تحفظ، یہ ہے شریعت اسلامی یا اسلامی ریاست کی ذمہ داری. لہذا فرمایا ولا تقربوا الزنا، زنا کے قریب بھی نہ جاؤ. انہ کان فاحشہ، یقیناً یہ بہت بے حیائی کا کام ہے. وساء سبیلا، اور بہت ہی برا رستہ ہے. پچھلے جمعے یہاں پر بات ختم ہوئی تھی کہ کسی بھی معاشرے میں بے حیائی اگر پھیلا دی جائے، شرم و حیا ختم کر دی جائے، تو اس معاشرے میں اور جانوروں کے معاشرے میں کوئی فرق باقی نہیں رہتا. انسان اور جانور میں بنیادی فرق جو ہے، بنیادی، یہ اسلام کی بات یا مسلمان کی بات نہیں عرض کر رہا ہوں، یہ عرض کر رہا ہوں انسان اور جانور میں جو بنیادی فرق ہے وہ شرم و حیائی کا ہی ہے. لہذا جس معاشرے میں بھی بے حیائی پھیلے گی، بے حیائی اور فحاشی اور زنا کا ارتکاب ہوگا، وہ معاشرہ انسانوں کے رہنے کے قابل نہیں رہے گا، وہ جانوروں کا معاشرہ کہلائے گا. جیسے کہ اس وقت یورپ کا معاشرہ ہے، بہت دور جانے کی ضرورت نہیں، یورپ میں بے حیائی فحاشی اپنے عروج کو ہے. نتیجتاً وہاں کوئی خاندانی نظام باقی نہیں رہا، فیملی لا، فیملی سسٹم باقی نہیں ہے، اور بہت تیزی کے ساتھ وہ ڈکلائن کی طرف جا رہا ہے. تمہاری تہذیب آپ اپنے خنجر سے خودکشی کرے گی. شاخ نازک میں جو آشیاں بنے گا نا پائیدار ہوگا. نتیجتاً فیملی سسٹم ڈسٹروائے ہو گیا، اور فیملی سسٹم کے برباد ہونے کی وجہ سے ذہنی سکون، قلبی اطمینان جو عظیم ترین نعمت ہے انسان کے لیے، وہ برباد ہو گئی، ختم ہو گئی. لہذا وہ تو برباد ہوئے ہی ہوئے، اب پوری دنیا کا میڈیا، پوری دنیا کی توانائیاں اس کام پر لگائی جا رہی ہیں کہ مسلمان کے اندر سے بھی یہ شرم و حیا ختم کر دی جائے اور مسلمان معاشرے میں بھی بے حیائی کو پروموٹ کیا جائے. کیونکہ حدیث مبارکہ بھی ہے، دلچسپ بات یہ کہ ہمیں شاید وہ حدیث معلوم بھی نہ ہو یا ہمیں ویسا ایمان نہیں ہے اس حدیث مبارکہ پر جیسے مسلمانوں کے دشمنوں کو اس حدیث پر عین الیقین یا حق الیقین حاصل ہے. اور وہ حدیث یہ ہے کہ جس معاشرے میں بے حیائی پھیل جائے تو جہاں سے حیا اٹھا لی جائے وہاں سے ایمان بھی اٹھا لیا جاتا ہے. یہ ایمان اور حیا یہ دونوں ساتھ ساتھ ہوتے ہیں، جہاں ایمان ہوگا تو حیا ہوگی اور جہاں حیا ہوگی تو وہاں ایمان ہوگا. نتیجتاً مسلمانوں کے اندر سے ایمان اور یقین کو دور کرنے کے لیے یا ختم کرنے کے لیے بے حیائی پھیلائی جائے، یہ ہے آج کی دنیا کا موٹیو. یوں کہہ لیجئے کہ بیجنگ کانفرنس، کائرو کانفرنس کے بعد یہ اب اعلان یہ کام کیا جا رہا ہے. اور یہ بات اس سے پہلے بھی عرض کی گئی تھی کہ ہمارا سیاسی نظام وہ پہلے ہی فتح کر چکے. 1924 تک ایک ٹوٹی پھوٹی ہماری یہ خلافت کا نظام تھا جس کو برباد کر دیا سلطنت عثمانیہ کو، چھوٹے چھوٹے کیک پیسز میں تقسیم کر دیا گیا. اور عرب ممالک کیا ہے، ایک بڑا کیک ہوتا ہے اور ایک چھوٹے چھوٹے جو پیسٹریز ہوتی ہیں، بس یہ پیسٹری کی طرح ہی ہے. قطر، یہ عمان، یہ یو اے ای، یہ کیا ہے، یہ کبھی سلطنت عثمانیہ میں ہوا کرتا تھا. دا گریٹ آٹومن امپائر 3 بر اعظموں پر مشتمل تھی. آج مسلمان سے پوچھیے وہ تھی کہاں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. جیسے یو ایس ایس آر کو برباد کر دیا گیا، ایسے ہی سلطنت عثمانیہ کبھی ہوا کرتی تھی جس کا آج کوئی تصور معاشرے میں موجود نہیں. تو 1924 میں کمال اتاترک کے ذریعے وہ خلافت جو تھی، ٹوٹی بھوٹی لنگڑی جیسی بھی تھی، اس کو برباد کر دیا. اقبال نے جو ہے مرثیہ کہا تھا کہ چاک کر دی ترک نادا نے خلافت کی قبا، سادگی اپنوں کی دیکھ اوروں کی عیاری بھی دیکھ. یہ اور سے کیا مراد ہے؟ علامہ اقبال پڑھ کر آئے تھے یورپ سے اور دنیا بھر کا پورا نظام دیکھ کر آئے تھے. ان کو معلوم تھا کہ یہ یہودی سازش کر رہے ہیں، جس کے نتیجے میں کمال اتاترک جو فری میسن کا آدمی تھا، اس کے ذریعے مسلمانوں کی خلافت کے نظام کو برباد کر دیا اور چھوٹی سی جو خلافت بچی تھی اس کا بھی جو ہے نظام. تو سیاسی نظام پوری طرح سے اس وقت ان کے کنٹرول میں ہے. اس وقت عرب ممالک ہو یا پاکستان اور دیگر ممالک ہو، یہ جو کچھ بھی اس وقت سیاسی نظام چلا رہے ہیں وہ اکثر و بیشتر ان کے ایجنٹ ہیں، ان کی باقیات ہیں اور انہی کے اشاروں پر چلنے اور ناچنے والے ہیں. سب ہمارے سامنے ہیں، پوری دنیا میں اس وقت مسلمان لیڈرز، حکمران اکثر و بیشتر انہی کے پپیٹس ہیں، انہی کے اپوائنٹڈ ہیں اور انہی کے اشاروں پر سارے کام کرنے والے ہیں. اسی طرح معاشی نظام بھی پوری طرح سے ان کے کنٹرول میں ہے. اس سودی نظام کے ذریعے پوری دنیا کی اکانومی انہوں نے اس کو کنٹرول کیا ہوا ہے. بینکنگ سسٹم پورا کا پورا یہودیوں کے ہاتھ میں ہے. یہ ورلڈ بینک ان کا ہے، آئی ایم ایف ان کا ہے، امریکہ ہو یا پاکستان ہو یا سعودی عرب ہو، سارے کے سارے ان کے سامنے سر بسجود ہیں اور حکمرانوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے ان بینکرز کے سامنے. جو چاہتے ہیں وہ اپنی مرضی سے کراتے ہیں اور اگر نہیں کریں گے تو ان کی حکمرانی ختم کر دی جائے گی. ہمارے ملک میں بھی جو کچھ ہو رہا ہے یہ وقت تفصیل میں نہیں جا سکتا، یہ سب کچھ ہمارا بجٹ بن کے کہاں سے آتا ہے، ہماری فوج کی تنخواہیں کہاں سے آتی ہیں. جب فوج کی تنخواہ وہاں سے آ رہی ہے تو پھر فوج کس کی وفادار ہوگی، اسلام کی یا اپنے آقاؤں کی؟ جس کی تنخواہ جہاں سے آتی ہے اسی کا وفادار ہوتا ہے. 100% اضافہ ہوا پچھلے سالوں فوج کی تنخواہوں میں. کون سا بڑا کام کیا تھا ہماری فوج نے جو 100% اضافہ دیا گیا؟ وفاداری نبھانی تھی. صدر زرداری صاحب نے آتی ساتھ پہلے وفاداری نبھائی، بعد میں جو کچھ وہ کرتے رہے یا کر رہے ہیں اس وقت جو صورتحال ان کے گلے میں آئی ہوئی ہے وہ بات دوسری ہے، لیکن فوج کو انعام دیا گیا تھا. آپ نے بہترین آپریشن کر کے انتہا پسندوں کو ختم کر کے بڑے بڑے میڈل اپنے سینے پر سجائے، لہذا 100% آپ کی تنخواہوں میں اضافہ کیا جاتا. تو بہرحال یہ معاشی نظام پورا کا پوری دنیا کا، صرف ہمارا ہی نہیں پوری دنیا کی اکانومی ان کے ہاتھ میں ہے. فرنگ کی رگے جا پنجے یہود میں ہے، یہ تو اقبال نے پہلے سے یہ بات کہی ہے. ایک تھوڑا سا ہمارا معاشرتی نظام باقی رہ گیا ہے، یہ آخری چٹان کے مانند ہے. یہ ہمارا خاندانی نظام، یہ شرم و حیا، یہ ماں باپ کا احترام، یہ بڑوں کا احترام، یہ گویا آخری چٹان، اور اس چٹان کے اندر رکھنا اندازی کی جا رہی ہے میڈیا کے ذریعے، کیبل کے ذریعے، انٹرنیٹ کے ذریعے، بےہودہ رسالوں کے ذریعے ہمارے مسلمان معاشرے میں نوجوانوں کے اندر بے حیائی اور فحاشی کا طوفان ہے جو کہ برپا کیا جا رہا ہے. 12 بجے سے لے کر رات 12 بجے سے 7 بجے تک فری، آپ نے اگر ایڈورٹائز دیکھے ہو 5 منٹ تک اپنے ٹیلی ویژن کے ایڈورٹائز دیکھیے گا اور ذرا ایسنس نکالے کہ میسج کیا دیا جا رہا قوم کو. اکثر و بیشتر تو ٹیلی فون کے، موبائل کے اور اسی کے ایڈ آتے ہیں، گویا اہم ترین کام یہ رہ گیا ہے بس، اور دوسرا کوئی کام ہی نہیں. اور سب سے زیادہ ارننگ یہ پاکستانیوں کی جو ارننگ ہے وہ کما رہے ہیں اسی سے، سیل فون سے. اور پھر جو پیکجز دیے جا رہے ہیں اس میں بے حیائی اور فحاشی کا عنصر سب سے زیادہ نمایاں ہے. میں نے ایک مثال دی ہے، یا میں مزید واضح نہیں کر سکتا. 12 بجے رات سے لے کر 7 بجے رات تک کمیونیکیشن اگر آپ نے کرنی ہے تو ہم آپ کو پیکج دے رہے ہیں فری کا، فری فار ہوم. 12 بجے کون کس سے بات کرے گا بھائی؟ نوجوان کے اندر بے حیائی اور فحاشی کو آگے بڑھانے کے لیے یہ پیکجز ہیں. پھر مزید یہ کہ موبائل ہو یا انٹرنیٹ ہو یا کیبل ہو، یہ سب ہمارے گھروں میں موجود ہے، کوئی زیادہ تفصیل میں بتانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ سارے کے سارے اس وقت بے حیائی اور فحاشی کو پروموٹ کر رہے ہیں. نتیجتاً زنا عام ہو رہا ہے، زنا کی ترغیب بڑھ رہی ہے، اور نکاح کو مشکل سے مشکل کیا جا رہا ہے. رب کائنات فرماتا ولا تقربوا الزنا، زنا کے قریب نہ جاؤ. یہ نہیں کہا زنا کرو نہیں، فرمایا ولا تقربوا الزنا، زنا کے قریب بھی نہ جاؤ. انہ کان فاحشہ، یقیناً یہ بہت بے حیائی کا کام ہے. وساء سبیلا، اور بہت برا راستہ ہے. اس راستے پہ چلو گے تو دنیا بھی برباد ہو جائے گی، آخرت بھی برباد ہو جائے گی. لہذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہی کرنی چاہیے کہ اللہ پاک ہمیں ہر طرح کے گناہ سے محفوظ فرمائے، خاص طور پر یہ بے حیائی اور فحاشی، کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا اگر تم شرم و حیا نہ کرو تو پھر تمہاری مرضی ہے، تم جو چاہے کرو. اگر شرم و حیا نہیں تو پھر مرضی ہے تمہاری، جو چاہے کرو. اس کے بعد تیسرا حکم آیا انسانی جان کا احترام. یہ تو عزت اور آبرو کے تحفظ کے حوالے سے آیا. بہرحال اسلام حکم دیتا پردے کے احکامات کا. عورت کے لیے سب سے بہترین جگہ اس کا گھر ہے. عورہ عربی زبان میں کہتے ہی ایسے حصے کو ہے جسم کو جس کو چھپایا جائے. عورہ مینز چھپی ہوئی شے، مستور، جس کو ڈھانپا جائے. اور مسلمان عورت کے لیے سب سے بہترین جگہ اس کا اپنا گھر ہے. لہذا اللہ پاک نے حکم دیا سورہ احزاب میں وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، ان کو چاہیے کہ وہ اپنے گھروں میں قرار پکڑے. وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرَّجُ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، اور جاہلیت کی طرح بن سور کے باہر نہ نکلا کریں. لہذا مسلمان عورت پر لازم ہے کہ وہ پردے کے احکامات پر عمل کرے. محرم جو مرد ہے اس کے، ان کے سامنے وہ چہرہ کھول کے آ سکتی ہے، نامحرم مردوں کے سامنے چہرہ بھی کھلا ہوا نہیں ہو سکتا. یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن. رب کائنات حکم دیتا ہے سورہ احزاب میں، اے نبی کہہ دیجئے اپنی بیویوں سے، اپنی بیٹیوں سے اور تمام مسلمان عورتوں سے، یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ ان کو چاہیے کہ اگر وہ گھر سے باہر نکلے کسی مجبوری میں تو بڑی چادر لے کر گھر سے نکلا کریں اور اس کو اپنے چہرے کے سامنے ڈھال لیا کریں. ذالک ادنا ان یعرفنا، یہ زیادہ قریب تر ہے کہ وہ پہچان لی جائیں. فلا یوزین، تو ان کو اذیت نہ دی جائے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ مسلمان عورت گھر سے نہیں نکلے گی. اگر اس کو نکلنا پڑے کسی مجبوری کی وجہ سے تو پوری طرح سے اپنے آپ کو ڈھانپ کر شرم و حیا کا پیکر بن کے نکلے. پھر بھی اگر بے حیائی فحاشی کا کوئی ارتکاب کرے گا، اور جیسے میں نے عرض کیا کہ اسلامی معاشرے میں خاص طور پر عزت اور آبرو کا تحفظ یہ اسلامی ریاست کی ذمہ داری ہے، پھر بھی اگر کوئی ایسا کام کرے گا تو اب اس کو بدترین سزا دی جائے گی. لہذا اگر مرد اور عورت غیر شادی شدہ ہیں اور خدا نہ خواستہ وہ اس گناہ کا ارتکاب کرتے ہیں تو سورہ نور میں رب کائنات نے اس کا حکم دیا کہ تحقیق کرنے کے بعد مرد ہو یا عورت ہو، ان دونوں کو سزا دی جائے گی، اور 100 کوڑے ہیں جو کہ لگائے جائیں گے اور ان کو عبرت کا نشان بنایا جائے گا تمام لوگوں کے لیے کہ کوئی آئندہ یہ بے حیائی اور فحاشی کا کام نہ کرے. اور اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ اگر وہ شخص، وہ مرد یا عورت، اگر بے حیائی کا کام کرے گی، زنا کرے گی اور شادی شدہ ہوں گے تو اب ان کی سزا رجم ہے، پتھر مار مار کر ان لوگوں کو قتل کیا جائے اور ان کو پوری کی پوری معاشرت کی تطہیر کے لیے عبرت کا نشان بنایا جائے۔ اردو زبان میں ہم مثال کے طور پر عرض کرتے ہیں کہ ایک مچھلی جو ہوتی ہے پورے کے پورے تالاب کو گندا کرتی ہے، تو بہتر یہ ہے کہ اس مچھلی کو نکال کر باقی لوگوں کو جو ہے پاک رکھا جائے۔ تو عبرت کا نشان اس لیے بنایا گیا کہ باقی لوگ جو ہیں وہ گناہ نہ کریں۔ تو بہرحال دونوں باتیں ذہن میں رہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پازیٹو احکامات دیتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اگر اسلامی شریعت امپلیمنٹ ہو پھر اگر کوئی شخص بے حیائی کرے گا، قتل و غارت کرے گا یا چور ڈکیتی کرے گا تو پھر اس کی سزا جو ہے وہ دی جائے گی۔ ہمارے یہاں ہوا یہ کہ ہم نے شریعت اسلامی نافذ نہیں کی، لیکن یہ کہ ہم چاہتے ہیں کہ جو براہ راست جو ہے وہ سزائیں نافذ کر دی جائیں، تو سزائیں نافذ کرنے تھوڑا ہی آیا اسلام۔ اسلام تو سب سے پہلے تبلیغ کرتا ہے، سمجھاتا ہے باتوں کو، اور پھر یہ کہ چاہتا ہے کہ اللہ کے احکامات پورے کی پوری شریعت کی حیثیت میں نافذ ہو جائیں۔ پھر اگر کوئی شخص چوری کرے گا، زنا کرے گا، قتل کرے گا تو پھر اس کی سزا ہے اور وہ بھی عدالت سے دی جائے گی۔ یہ نہیں کہ ہر شخص کھڑا ہو، میں کھڑا ہو جاؤں جناب میں تو بہت اللہ والا ہوں اور میں تمہیں سزا دیتا ہوں، تو کسی شخص کو کا یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ سزا دینا شروع کر دے، کوڑے مارنا شروع کر دے۔ یہ اسلامی ریاست کی ذمہ داری ہے اور ریاست جب قائم ہوگی تو وہ شریعت کے تمام احکامات کو امپلیمنٹ کرے گی۔ بہرحال دوسرا حکم آیا ولا تقرب الزنا انہ کان فاحشا وساء سبیلا۔ اس کے بعد تیسرا حکم اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیتا ہے ولا تقتل النفس التي حرم الله الا بالحق، اور کسی جان کو قتل نہ کرو جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے محترم قرار دیا ہے۔ میں عرض کر چکا ہوں اسلامی ریاست میں ہر جان محترم ہے، چاہے وہ مسلمان ہو یا کافر ہو اس کو قتل نہیں کیا جا سکتا۔ صرف تین شکلیں آئیں صحیح ہیں میں حدیث مبارکہ میں، یا اور مزید اس میں اضافہ کیا جا سکتا ہے۔ پہلی شکل یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کو قتل کرے گا تو قتل کا بدلہ قتل، یہ شریعت موسمی میں بھی تھا اور ہماری شریعت میں بھی ہے کہ ایسے شخص کو قاتل کو پکڑ کر اسلامی ریاست اس پر مقدمہ چلائے گی، عدالت کے ذریعے اگر ثابت ہو گیا کہ اس نے قتل کیا ہے تو اسلامی ریاست اس کو پکڑ کے مقتول کے ورثہ کے حوالے کرے گی۔ اب اگر مقتول کے ورثہ چاہیں تو اس کو قتل کر دیں، اپنے ہاتھ سے قتل کر دیں، یا چاہیں کہ بھائی آپ کو امپلیمنٹ کروا دیں، یا چاہیں تو اس کو معاف کر دیں۔ یہ حکم اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کس کو دیا؟ مقتول کے ورثہ کو یہ اختیار دیا گیا ہے کہ اگر وہ چاہے تو قاتل کو معاف کر دے اور اس سے خون بہا لے لے۔ اس کے علاوہ یہ اختیار کسی صدر کو، کسی وزیر اعظم کے پاس نہیں، یہ اختیار اس آیت مبارکہ کے حوالے سے صرف مقتول کے ورثہ کو ہے۔ بدقسمتی سے کہیے کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان، اس میں صدر مملکت کے پاس یہ اختیار موجود ہے ہمارے آئین کے تحت کہ اگر وہ چاہے تو کسی قاتل کی سزائے موت معاف کر سکتا ہے۔ یہ شریعت اسلامی کے مطابق ہے یا خلاف؟ اس آیت مبارکہ کے حوالے سے 100% خلاف حکم ہے، 100% خلاف قانون سازی جو ہوئی ہے۔ لیکن اس کے حوالے سے کچھ بتایا جاتا ہے ہمیں؟ رب کائنات فرماتا ہے ومن قتل مظلوما فقد جعل لولیه سلطانا، تو جو کوئی بھی مظلوم قتل کیا گیا تو ہم نے اس کے ولی کو، اس کے ورثہ کو یہ اختیار دیا ہے کہ وہ چاہے تو قتل کریں، چاہے اس کو جو ہے اسے خون بہا لے لیں۔ لیکن اگر وہ قتل کرنا چاہیں فلا یسرف فی القتل، تو ان کو چاہیے قتل میں اسراف نہ کریں، اس کو قتل کرنا ہے تو فوری طور پر قتل کر دیا جائے، اس کو اذیت نہ دی جائے جیسے پہلے ٹارچر کیا جاتا تھا پھر اس کو قتل کیا جاتا تھا۔ یہ اختیار اللہ پاک نے ورثہ کو دیا ہے کہ چاہے تو معاف کر دیں، چاہے خون بہا لے کر اس کو معاف کر، چاہے قتل کرے۔ انہ کان منصورا، یقیناً ان کی مدد کی جائے گی، اسلامی شریعت کا پر لازم ہوگا کہ وہ قاتل کو پکڑ کر ورثہ کے حوالے کریں۔ دوسری شکل میں نے بھی آپ کے سامنے عرض کی کہ اسلامی شریعت میں اگر کوئی زنا کرتا اور شادی شدہ زانی ہے اور ثابت ہو جاتا ہے چار گواہ کے بعد، عدالتی کاروائی کے بعد کہ اس نے کام کیا ہے، اس کو رجم کیا جائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور میں یہ رجم کی سزا جو ہے وہ امپلیمنٹ کروائی۔ اسی طرح مرتد ہو گیا، اسلامی ریاست کے نظریے سے اس نے جو ارتداد کر لیا اور اسلام کو چھوڑ کر بغاوت کی، ایسے شخص کو بھی اگر پکڑ لیا گیا اور ثابت ہوا کہ اس نے ارتداد کیا ہے تو ایسے شخص کی بھی جان نہیں بخشی جائے گی، اس کو بھی قتل کیا جائے گا۔ نمبر 4 گستاخ رسول، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والا یہ بھی واجب القتل ہے. کسی بھی اخبار سے ایسے شخص کو جو ہے وہ بخشا نہیں جائے گا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرے. اور نمبر پانچ, حربی کافر, ایک ایسا کافر جو مسلمانوں کے خلاف جنگ میں آ جائے تو اب اس شخص کی جان نہیں جا سکتی ہے. لیکن ایک ایسا کافر جو جنگ نہیں کر رہا, امن سے اسلامی ریاست میں رہنا چاہتا ہے, تو اس کی بھی جان, مال, عزت, آبرو, یہاں تک کہ عبادت کی جگہ ہی جو ہے اس کا تحفظ اسلامی ریاست کی ذمہ داری ہے. اللہ پاک سے دعا کیجئے اللہ پاک ہمیں ایک ایسی اسلامی ریاست قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے جہاں ہر انسان کی جان, مال, عزت, آبرو کا تحفظ ہو. اللہ پاک ہمیں اس کے لیے جدوجہد کرنے کی توفیق دے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.